The blessings of Wasiyazam, the blessings of Wasiyazam, the blessings of Wasiyazam, the blessings of Wasiyazam.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله یکم ربیع الاخر سے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے متعلق سلسلہ فیدان غوث اعظم بلیسنگز آف غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جاری و ساری ہے. آپ کے بچپن کا تذکرہ ہوا, غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے شوق علم دین کا تذکرہ ہوا, آپ کے والدین کا تذکرہ ہوا, اسی طرح آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر ہم نے مدر پھول سننے کی سعادت حاصل کی. آج انشاءاللہ عزوجل غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات کا بیان ہوگا. جیسے ہی کسی ولی کا نام لیا جاتا ہے, ہم سنتے ہیں تو ولی کے ساتھ گویا کہ ایک ساتھ ہی ایک جو ذہن میں تصور آتا ہے وہ کرامت کا آتا ہے. کرامت کیا ہے, اس کی کیا اقسام ہیں, اللہ تبارک و تعالی اپنے مقبول بندوں کو کس طرح سے کرامت عطا فرماتا ہے, اور بالخصوص آج کے سلسلے میں چونکہ سیرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, تو آپ کی جو بے شمار کرامات ہیں ان میں سے کچھ کا تذکرہ کریں گے, اپنے دلوں میں غوث پاک کی محبت مزید بڑھانے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت حصول برکت کے لیے اور شوق کے بڑھانے کے لیے عرض کیے دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ عزوجل اپنے موضوع سے متعلق گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے, جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 50 بار درود پڑھے گا کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کثرت درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کتنی بڑی فضیلت اور عظمت کی بات ہے کہ کل بروز قیامت اس مشکل گھڑی میں, اس دشوار وقت میں جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت مل جائے گی, ہاتھوں سے ہاتھ ملانے کی برکت مل جائے گی, تو انشاءاللہ عزوجل اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. ہم بھی کثرت درود کریں, انشاءاللہ عزوجل ہمیں بھی اس فضیلت کا حصہ نصیب ہوگا. بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی جانب. جیسا کہ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ ہے کہ شروع ہی میں ہم تلاوت سنتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک نعت شریف سلسلے میں شامل کرتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ اپنے موضوع کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. تلاوت قرآن جب بھی کی جائے تو توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو تمام کاموں سے فارغ کر کے اسے سننا چاہیے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے. آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی جانب.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملی, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اچھی نیت نہ ہو تو عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دوزانوں بیٹھ جائیے, اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلو علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم.
ما شاء الله عز وجل. شامل کرتے ہیں ایک کلام کو. آصف بھائی آج ہمارے ناظرین کو کیا سنا رہے ہیں؟
آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ پاک کی حاضری کی التجا کرتے ہیں، ماہ غوث کے سب کے جلد بعد اب حاضری نصیب ہو جائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھتے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تیرے ٹکڑوں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قسمت میں میری چین سے جینا ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھیک ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر بس مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم ہو نگاہیں کرم ہو کرم، تاجدار حرم نگاہیں کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم ہو نگاہیں کرم. ہمیں غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم نگاہ
نگاہ کروں تاجدار حرم سب پہ کروں تاجدار حرم مدینے چلے میں کشوں مدینے چلے میں کشوں مدینے چلے مدینے چلے چلو مدینے چلے چلو مدینے چلے دکھ رنجو عالم سب چھٹتے گے ولادت کے صدقے بٹتے گے مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے دکھ رنجو عالم سب چھٹتے گے حسنین کے صدقے بٹتے گے مدینے چلے آؤ مدینے چلے دکھ رنجو عالم سب کھٹتے گے میرے غوث کے صدقے بٹتے گے مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے کشوں مدینے چلے دست ساقی یہ کوس سپینے چلے یا رکھو اگر اٹھے گئی وہ نظر جتنے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں ہو کہ مارے اپنا نگی کوئی اپنا نگی اپنا نگی کوئی اپنا نگی ہو کہ مارے ہو آپ کے در پر یاد لائے ہو نگاہ کرم سنو آقا ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم تار ہرو خوف طوفان گے بجلیوں کا گڈر آقا خوف طوفان ہے بجلیوں کا گڈر سخت مشکل جائیں ہوئے ہاں آپ ہی گھر نہ لیں گے آپ ہی گھر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے ادھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم تاجدار حرم کرم
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، کرامت بڑا ہی ایک عام لفظ ہے، اور مبالغہ کروں تو مسلمان کا بچہ بچہ اس لفظ سے واقف ہے، اور جو بھی ہوش مند ہے اس نے یہ لفظ کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو، اپنے برگزیدہ بندوں کو، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کو جس طرح آخرت میں اپنی نعمتوں سے نوازے گا، اسی طرح دنیا میں بھی اپنی خاص نعمتوں سے نوازتا ہے. اور اس کی صورت ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے بندوں کے ہاتھوں کرامت کا ظہور فرماتا ہے. اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ، کوئی ولی، اس کی ذات سے کسی کرامت کا ظہور ہوتا ہے تو لوگوں کا اس کی جانب رجوع ہوتا ہے. ایسی ایک شے جب ظاہر ہو تو لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی کی طرف راغب ہوتے ہیں، اس کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو نتیجتاً اللہ کا وہ نیک بندہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ولی ہے، ان مخلوق خدا میں سے بندوں کو، اپنے قریب آنے والوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں مزید قریب لے کر جاتا ہے، اور یوں لوگوں کی اصلاح کا سامان ہوتا ہے، امت پر یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں مزید ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہوں گے تو اس کی بات بھی مانیں گے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کریں گے، اس کی اطاعت کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے جو بھی قریب آتا ہے تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ یہ انہیں مزید نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں اور انہیں رب عز و جل کی بندگی پر مزید آمادہ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ بات جاننا، اور یہ بھی عقائد میں سے ایک شے ہے کہ کرامت کسے کہتے ہیں. جیسے نبی کو معجزہ عطا ہوتا ہے، اسی طرح ولی کو کرامت بھی عطا ہوتی ہے. تو سب سے پہلے یہ بات ہمارے ذہن میں واضح ہونی چاہیے کہ آخر کرامت کہتے کسے ہیں اور اس کی کیا اقسام ہیں. یہ پہلے سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عزوجل غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات کے کچھ واقعات کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے. جی مہروز بھائی، کرامت شریعت اسلامیہ کی روشنی میں کسے کہتے ہیں، اس کی کیا اقسام ہیں، اس سے متعلق کچھ بنیادی باتیں اگر معلوم ہو جائیں.
کرامت کی تعریف مختلف کتب میں لکھی ہوئی ہے اور مختلف انداز سے، یعنی الفاظ اوپر نیچے جی. لیکن الحدیقت الندیہ میں حضرت سیدنا امام عبد الغنی نابلوسی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کرامت کی بہت ہی جامع معنی تعریف ارشاد فرمائی، اور اس کو یوں ارشاد فرمایا کہ ہی امر خالق للعادت غیر مقرون بالتحدی. یعنی کرامت وہ بات ہے جو خلاف عادت ہو اور ظاہر ہو بغیر مقابلے کے، یعنی کسی مقابلے کے یا کسی شخص کو عاجز کرنے کے لیے نہیں ہوتی اور خلاف عادت ہوتی ہے. یظہر علی ید عبد، کسی شخص پہ ظاہر ہو، ظاہر سلاحی ملتزم لی متابعت نبی، یعنی وہ شخص ظاہری اعتبار سے نیک و کار ہو، نیک ہو اور اپنے نبی کا پیروکار ہو، یعنی اتباع سنت کرنے والا ہو. من الانبیاء علیہم السلام مصحوب بصحیح الاعتقاد والعمل الصالح، اور درست عقیدہ رکھنے والا ہو اور نیک عمل کرنے والا ہو. یہ بڑی جامع معنی تعریف ہے، لیکن بہار شریعت میں اس کو ذرا آسان کر کے صدر الشریعہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی سے جو بات خلاف عادت قبل نبوت ظاہر ہو تو اس کو ارحاد کہتے ہیں، اور بعد نبوت جو ظاہر ہو خلاف عادت بات، اسے معجزہ کہتے ہیں. اور ایسی خلاف عادت بات جب ولی سے صادر ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے، اور عام مومنین سے ہو تو معونت کہلاتی ہے، اور کفار و فجار سے جب یہ بات ظاہر ہو خلاف عادت ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں، اور جبکہ ان کے خلاف ہو، یعنی ہو تو خلاف عادت لیکن ان کے حق میں نہ جاتی ہو، تو اسے اہانت کہتے ہیں.
صحیح.
تو یہ اس کی جی. ایک ڈیفینیشن تعریف ہے جو علماء نے اس کو بیان فرمایا ہے.
خلاف عادت بات جب کسی ولی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے سے صادر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت بھی بہت ضروری ہے. پہلے بھی ہم نے کی تھی کہ ولی کے لیے کرامت کا اظہار کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا, یعنی کرامت ولایت کے لیے شرط نہیں ہے. عام طور پر چونکہ عوام عوام ہوتی ہے, عوام کا ایک اپنا پیمانہ ہوتا ہے, عوام کا سوچنے کا سمجھنے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے, تو عوام میں ایک تعداد لوگوں کی یہ سمجھتی ہے کہ جب تک کسی سے کسی ایسی انوکھی شے کا, خلاف عادت شے کا اظہار نہ ہو تو اس کو ہم ولی کیسے مانیں, اور جس سے ہو جائے تو اس کو ولی جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں. تو بھاری شریعت کے اندر ہی صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اگرچہ اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی کرامت عطا فرماتا ہے, خلاف عادت چیزوں کا اظہار ہوتا ہے ان کی ذات سے, لیکن کرامت کا ظاہر کرنا یہ ولایت کے لیے ضروری نہیں. بہت سارے اولیاء کرام ایسے بھی ہیں, ایک بڑی تعداد ہے کہ ساری زندگی ان کی ذات سے کسی کرامت کا ظہور نہیں ہوا, لیکن ان کا درجہ, ان کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کا تھا. جی راشد بھائی, کرامت کی مزید حکمتیں اور اولیاء کرام کی شان اس طور پر, ویسے تو ولی ہونا ہی بڑی شان اور مرتبے کی بات ہے, لیکن بطور کرامت کی ان کی شان کا پہچاننا یہ کیسا ہے؟
جی ابتدان جو مہروز بھائی نے ماشاءاللہ تعریف کی, اس پر میں چند نکات عرض کرنا چاہوں گا. وہ شے, وہ کام جو ناممکن ہو, امپوسیبل ہو, اسے کہتے ہیں محال. اب محال کی مختلف اقسام ہیں, محال عادی, محال عقلی, محال شرعی. اب کرامت یا معجزہ جو ہوتا ہے, یہ کون سا محال ہوتا ہے؟ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے علم کلام کی کتابوں میں کہ وہ کام, وہ امر جو عقلاً ناممکن ہو, عقلاً امپوسیبل ہو, اس کا کسی صورت میں ظہور اور وقوع نہیں ہو سکتا, نہ معجزے کی صورت میں, نہ کرامت کی صورت میں. اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو عادتاً محال ہوتی ہیں, روزمرہ کے معاملات میں ان کا وقوع نہیں ہوتا,
نارملی ایسا ہوتا نہیں.
جی عام روٹین میں ایسا نہیں ہوتا. اگر کسی ایسے عادتاً محال کام کا ظہور نبی کے ذریعے ہو تو اسے معجزہ کہیں گے, اور ولی کے ذریعے ہو تو کرامت. تو یہ کرامت کی تعریف میں ایک بنیادی نقطہ ہے کہ کرامت ہو یا معجزہ ہو, یہ عقلاً پاسبل ہوتے ہیں, عقلاً ممکن ہوتے ہیں, اگرچہ ہماری ناقص عقل میں نہ آئے کہ انسان جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے یا پانی پر چل رہا ہے, لیکن یہ چیزیں عقلاً ممکن ہیں, پاسبل ہیں. معجزہ اور کرامت عقلاً ممکن ہوتا ہے, عادتاً محال ہوتا ہے. اور شروع میں جس طرح آپ نے فرمایا, کرامت جو ہے نا, یہ کوئی خیالی بات یا کوئی افسانہ نہیں ہے معاذ اللہ, بلکہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. قرآن و حدیث سے اس کے دلائل ہیں,
عقائد میں سے پورا چپٹر اس کو بیان کیا
جی, اور علم کلام, علم عقائد کی کتابوں میں باقاعدہ مستقل طور پر ابواب بندی کی جاتی ہے. جیسے درس نظامی کی علم کلام سے متعلق مشہور کتاب ہے شرح عقائد نسبیہ, اس کا جو متن ہے اس میں بھی میں عبارت پڑھتا ہوں, اس میں کرامت کا ثبوت بھی بیان کیا گیا اور کرامت کی چند اقسام بھی بیان کی گئی ہیں کہ کرامت کس طرح کی ہوتی ہے.
تھوڑا آسان آسان بیان کیجیے گا.
عقائد نسبیہ کے متن میں ہے کہ کرامات الاولیاء حق, اولیاء کی کرامت حق ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, قرآن حدیث اور مختلف دلائل سے اس کا ثبوت ہے. اب کرامت کس طرح ہوتی ہے؟ فتظہر الکرامت علی طریق نقد العادت للولی, اللہ کے ولی کے لیے خلاف عادت کرامت کا ظہور ہوتا ہے. اب کرامت کس طرح ہوتی ہے, اس کی اقسام کیا ہے, چند اقسام بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں, من قطع المسافۃ البعیدۃ فی المدۃ القلیلہ, دور دراز کی لمبی مسافت کو تھوڑی سی مدت میں طے کرنا, یہ کرامت کی صورت ہے. وظہور طعام و شراب و لباس عند الحاجہ, حاجت کے وقت کھانے, پانی یا لباس وغیرہ کا ظاہر ہو جانا,
ظاہری اسباب کے علاوہ,
ظاہری اسباب کے علاوہ حاجت کے وقت اللہ کے ولی کے لیے کھانا, پانی یا لباس وغیرہ ظاہر ہو جانا. والمشی علی الماء, پانی پر چلنا. والطیرانی فی الہواء, اور ہوا میں, فضا میں اڑنا. وکلام الجمادی والاجمائی, اور ولی کے لیے, ولی کی کرامت کو اور اس کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے بے جان جمادات کا اور چوپایوں کا, جانوروں کا کلام کرنا, یہ بھی کرامت کی صورت ہے. واندفاع المتوجہ من البلاء, اور سامنے آنے والی بلاؤں کا دفع ہو جانا. تو کرامت کی بہت سی صورتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالی مختلف انداز میں کرامتوں کا ظہور فرما کر اپنے نیک بندے کی مقبولیت کو لوگوں پر آشکار کرتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ولی کو ایسا کمال عطا کر دیتا ہے کہ خلق خدا اس کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے. وہ اگر ہوا کو حکم دیتا ہے تو ہوا اس کے تصرف کے تحت آ جاتی ہے, وہ اگر سمندر کو حکم دیتا ہے تو سمندر اس کی تابع فرمان ہو جاتی ہے. یعنی جب ولی عبادات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر کے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ کے سپرد کرتا ہے، اپنے نفس کو مار دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ولی کو وہ کمال عطا کرتا ہے کہ اپنی مخلوق ولی کے تابع کر دیتا ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا ہی خوبصورت ایک تصور ہے. اور یقیناً جو اولیاء کرام سے محبت ہمیں ہمارے دلوں کے اندر ہے تو اس میں مزید اضافے کا باعث جو ہے وہ اولیاء کرام کی کرامات بھی ہوتی ہیں. مبلغ دعوت اسلامی فرام یو کے از اویلیبل ناؤ. قمر بھائی، آئی ویلکم یو ٹو ان آور سلسلہ. اینڈ ایز یو ہرڈ دیٹ ان دا بگننگ وی ایکسپلینڈ اباؤٹ دا ڈیفینیشن آف دا کراما، واٹ از دا کراما اینڈ اسپیشلی واٹ از دا حکمہ بیہائنڈ دا باؤنڈری آف اللہ تبارک و تعالیٰ وچ اپیئرز آن دا ہینڈز آف اولیاء کرام، اینڈ از کراما نیسسری فار ولایت اور ناٹ، اینڈ واٹ آر دا بینیفٹس اف اینی ولی شوز دا کراما. سو دیز فور فائیو تھنگز وی ہیو ایکسپلینڈ. سو آئی ووڈ لائک ٹو لسن فرام یو ایز ویل، اسپیشلی فار آور انگلش ویورز. جی قمر بھائی.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. Honorable brothers in Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, a lot has been covered and I will try to summarize to the best of my ability. Very first thing, I think we should start with the definition of karama or karama. The definition that our honorable brother mentioned with reference to Sheikh Abdul Ghani Nablusi, I will translate that in English and also comment on the wording of the actual definition, inshallah. So when we understand karamat, one, if we simply try to explain it, it is an extraordinary action, an action which is against normality. It normally doesn't happen. We usually say miracle in English, but in our Sharia we make a difference and differentiate between a miraculous action which is performed by a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala and also a miraculous action performed by a saintly figure. Respectively we say mu'jiza when it is a prophet alayhi salam, and when it is a saintly figure or it is a saintly miraculous act, we refer to that as karamat. The definition that was given, I will just go through that quickly. Karamat is the extraordinary action which is not manifested for contention or opposition, without an element of tahaddi and muqabala, the words that were used. And it comes from a person whose righteousness is well known and clear. And he, such a person is also a follower of his prophet, is sahihul aqidah, is sound in beliefs, in sound in his creed, and is virtuous, is a righteous person. When we look at the wording of this definition, when it is said that this is an extraordinary action which is manifested without contention or opposition, this takes mu'jiza out of the equation. And when we say that it comes from, or the person responsible for such an action is a person whose righteousness is well known, people know about it, then this takes out a miraculous action or an extraordinary action which is done by a normal believer, which as the brother mentioned is called ma'una, ma'unat in Urdu. Also, we said that a person who performs this action, he is a follower of his prophet. This takes out the possibility, one possibility it takes out is of ihana. For example, Musaylima Kadhab is the famous example that's given. He was a man who would try, he claimed to be a prophet and he was killed. But what he would do, he would try to perform miraculous actions, but the action would go against him. And this is an example, he was an example of obviously someone who does not follow the way of his prophet. Also it was mentioned, someone who performs a karamat is sound in aqidah, in creed, is sahihul aqidah, and this takes out the possibility of istidraj when an apparently miraculous action is performed by someone who is not a believer. And it's important to remember here that we must consider the person who is responsible for the miraculous action. Is he a man of virtue? Is he a man of religion? Is he a man who is following his prophet or following deen? Before jumping to conclusions about his miraculous action being a sign of his truth. And as you mentioned in Urdu very clearly, karamat is not a condition for wilayah. It's not a condition for to attain or to have saintly status. You don't have to show these acts of miraculous actions to actually prove that, well, this is not proof of one being a waliullah. Also, it's important to remember that when we look at the different types of miraculous actions or the examples that are given, some thoughts come into our mind. Is this something which is actually found in our religion? Does the Quran or Hadith mention these things? And later, inshallah, if I get a chance, I will speak about it in detail. But we have examples in the Quran of karamat.
Yeah.
We have examples, for example, the example of Sayyidina Maryam. The fact that she was given non-seasonal fruit in her chamber of worship. We have the famous example of Sayyidina Asif bin Barqiya.
Ji, inshallah, Azawajal, we will explain in detail in the light of Quran and in the light of Hadith. There are many karamat which are explained, and these are the, you can say, the references. We get the reference for the beauty of the karama and the foundation about the karama. To badhte hain ghousse pak rahmatullahi ta'ala alayh ki karamat ki janib. Aur sachi baat to ye hai ki ghousse pak rahmatullahi ta'ala alayh ki karamat ka jab hum tazkira karte hain, jab baat karte hain, to aapki karamat itni kaseer hain ke jab bhi is mauzu par kisi ko sunte hain to koi na koi nayi karamat sunne ka jo mauka milta hai. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گویا کہ سراپا کرامات بنا کر دنیا میں جو ہے وہ بھیجا تھا. اور آپ کے جسم کے مختلف اعضاء کی کرامات الگ ہیں, آپ کے تصرفات کی کرامات الگ ہیں, کھانے پینے سے متعلق الگ ہیں, اپنے کسی بھی مرید کی مدد کرنے کی کرامات وہ جداگانہ ہیں. اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات اور تصرفات کے جن کا تعلق ایک اور مخلوق جن کی جو ایک قسم ہے مخلوق کی, ان سے متعلق کرامات کا ایک پورا چپٹر ہے. اور ہم نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل ایک دن پورا اس موضوع کو الگ سے بیان کیا جائے گا کہ جس میں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات کا تعلق جو ہے وہ جنات کے ساتھ تھا, آپ کے تصرفات کا جو تعلق ہے وہ جنات کے ساتھ تھا. اسی لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو غوث الثقلین بھی کہا جاتا ہے. ثقلین جن و انس, یعنی دو مخلوق کے ان دو بڑے گروہوں کو ثقلین کہا جاتا ہے. اور ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو تصرفات عطا فرمائے, آپ کے جو مرید تھے, آپ کے سے جو محبت کرنے والے تھے, وہ فقط انسانوں میں ہی نہیں بلکہ جنات کے اندر بھی تھے. اور جنات میں بھی میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا تصور کیسا ہوتا تھا, انشاءاللہ ذل اس پر بھی بات کریں گے. جی راشد بھائی, غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بعض کرامات کا تذکرہ ہو اور اس سے انشاءاللہ ذل مزید ہمارے ناظرین کے ہمارے دلوں میں غوث پاک کی محبت بڑھنے کا باعث ہوگا.
جی, آپ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند کرامات کا ذکر کیا. غوث اعظم کی کرامات کو بیان کرنے سے پہلے ہم غوث اعظم کا مقام دیکھتے ہیں کہ غوث اعظم شخصیت اس امت میں آپ کا مقام کیا ہے, پھر آپ کی کرامات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ایک فارسی کا بڑا پیارا شعر ہے جس میں بڑے اچھوتے انداز میں, عمدہ انداز میں غوث اعظم کے مقام کو سمجھایا گیا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء کیوں محمد درمیان انبیاء.
سبحان اللہ,
کہ غوث اعظم کا اولیاء کے اندر وہی مقام ہے بلا تشبیہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیگر انبیاء کے درمیان ہے. یعنی جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے سردار ہیں, اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں کے سردار ہیں,
سید الاولیاء ہیں.
جی, اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ولی ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ ولی ہیں کہ جن کی کرامتیں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں. یعنی ہر زمانے میں کثیر جماعتیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کو بیان کرتی آئیں اور آج تک جو ہم تک جو کرامتیں پہنچی ہیں یہ تواتر سے پہنچی ہیں. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات سے متعلق ایک بڑی مستند کتاب ہے بہجۃ الاسرار, عربی کی کتاب ہے, اور جو صاحب کتاب ہے صاحب بہجۃ الاسرار یہ دو واسطوں سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں. اور اس کتاب کا علمی مقام اعلی حضرت نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ جس طرح صحت سند یعنی جو
حدیث پاک کی
جو سند ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے فلاں سے روایت کی, فلاں شخص نے فلاں سے حدیث بیان کی, اسے سند کہا جاتا ہے. تو جس طرح صحت سند میں احادیث کی کتب میں بخاری کا مقام ہے, اسی طرح اولیاء کی کرامات کے بیان میں بہجۃ الاسرار کا مقام.
اور ایسی کوئی اور کتاب ہے بھی نہیں
جی
کہ جس میں کسی کی سیرت کو اور کرامات کو اور مختلف چیزوں کو بیان کرنے کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا ہو. اور بعض لوگ جو ہے بعض اوقات وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں, تو ان کے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے بڑا یہ معلوماتی مدنی پھول ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی کرامات کو ہر کس و ناکس نے جو بیان کیا اور اس کو تحریک کر دیا گیا. خاص طور پر جس کتاب کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو اس میں کس نے بیان کی وہ غوث پاک کی کرامت, وہاں پر موجود تھا نہیں موجود تھا, اس نے کس سے سنا, اس کو کس نے بیان کیا, اچھا پھر بیان کرنے والا خود نیک ہے, پارسا ہے, متقی ہے یا جھوٹا شخص ہے, یا اس کے اپنے معاملات کیسے, یعنی اس کی بات پر اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یعنی اس کو ہر اعتبار سے جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس کو روایت کیا گیا اور پھر ان کے ناموں کو سند حدیث کی طرح مینشن کیا گیا کہ یہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا اور ان سے فلاں نے بیان کیا, انہوں نے دیکھا یا سنا یا جو بھی اس کا معاملہ ہے. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, بالخصوص ویسے تو تمام اولیاء کرام کی جو بھی کرامات بیان کی جاتی ہیں الحمدللہ ہمارا ان پر ایمان ہے, یقین ہے, لیکن غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب تذکرہ ہو, سید الاولیاء کا جب ذکر خیر ہو, تو بالخصوص آپ کی کرامات کو جمع اور بیان کرنے میں جو اہتمام کیا گیا وہ بڑا ہی نادر اور نمایاں ہے.
یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو صاحب کتاب ہیں صاحب بہجۃ الاسرار, یہ جس استاد کے شاگرد ہیں ان کے استاد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کے شاگرد ہیں, یعنی صرف دو واسطوں سے
اتنا قریبی واسطہ
جی اتصال ہوتا ہے. اور اس کتاب کی یہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ علماء کرام مشائخ کرام جو احادیث کی کتب ہوتی ہیں ان کی اجازت دیتے ہیں
جی,
یعنی برکت کے لیے سند اجازت دیتے ہیں, سند حدیث دیتے ہیں کہ آپ کو میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ بخاری مسلم یا فلاں کتاب کی احادیث آگے روایت کریں.
جی
بہجۃ الاسرار کے بارے میں آتا ہے کہ جس طرح احادیث کی کتب کی سندیں جاری کی جاتی ہیں, اسی طرح ہمارے امت کے علماء کا یہ انداز اور طریقہ رہا ہے کہ ہمارے مشائخ نے اپنے شاگردوں کو اس کتاب کی سندیں دی ہیں کہ آپ غوث اعظم کی کرامات کو بیان کریں. غوث اعظم کی ایک کرامت میں بیان کروں گا کہ جس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سمندر پر پانی پر تصرف ظاہر ہوگا. دریائے دجلہ میں ایک دفعہ طوفان کی کیفیت, سیلاب کی کیفیت ہوئی, اور وہ دریائے دجلہ جو تھا وہ بڑی طغیانی کی کیفیت میں تھا. لوگ بڑے پریشان ہوئے اور بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے. اب یہاں سے اس دور کے مسلمانوں کا عقیدہ اور مزاج بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی طور پر بھی اگر کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے تو مسلمان اللہ کے نیک بندوں کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں کہ ہماری مدد کریں. دریائے دجلہ میں جب سیلاب کی کیفیت ہوئی تو لوگ بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا سیدی یہ معاملہ درپیش ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقدس عصا کو اپنی لاٹھی شریف کو لے کر دریائے دجلہ کی طرف روانہ ہوئے. دریائے دجلہ پر پہنچ کر جو اس دریا کی اصل حد تھی اس حد پر اپنے عصا کو نصب فرمایا اور فرمایا بس یہاں تک. اب یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ کہنے تھے, فوراً دریائے دجلہ کا پانی جو آگے بڑھ چکا تھا وہ پیچھے آیا, سمٹا اور اپنی حد پر آ گیا اور پانی جو تھا وہ اپنی نارمل کیفیت میں.
کیا شان ہے میرے غوث پاک کی, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. قمر بھائی پلیز, آئی ول کم ٹو یو بٹ بیفور آئی ہیو ٹو ٹیک ٹو کالز, تو انشاءاللہ پھر قمر بھائی کی طرف جائیں گے اور اب تک کی گفتگو کو خاص طور پر بہجۃ الاسرار شریف کا جو تذکرہ ہوا اس کو انگلش میں جو ہے وہ بیان کرنے کی جو ہے وہ صحیح کریں گے. دو کالز جو ہیں اس کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی سنائیے.
اصغر تاری اٹلی کے شہر بریسیا سے بول رہا ہوں. حضور سلسلہ کرامات غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ موضوع بہت ہی پیارا ہے. راشد بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی واقعہ بیان فرما دے کرامات غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اور اسد بھائی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی منقبت کے دو چار شعر ارشاد فرما دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منقبت جو ہے وہ نظم سنانے کے لیے آصف موجود ہیں, انشاءاللہ ان سے بھی اشعار سنیں گے. نیکسٹ کال سنائیے.
میں محمد خانہ تحریک کی شعر و باتیں سے بول رہا ہوں, مجھے یہ نعت سنا دیجئے. کہ بہار تہبا میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرہ. لگتا ہے صرف اٹلی والے ہی جاگ رہے ہیں. جی آصف بھائی, کچھ اشعار منقبۃ شریف کے شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ قمر بھائی کی طرف بڑھیں گے, اور آج غوث پاک کی کرامات کا تذکرہ جو ہے وہ انشاءاللہ عزوجل سنتے چلے جائیں گے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
نگر نگر گلی گلی مچی ہے دھوم غوث کی, نظر نظر گلی گلی مچی ہے دھوم غوث کی. یا غوث المدد, یا غوث المدد, یا غوث المدد, یا غوث المدد. نگر نگر گلی گلی مچی ہے دھوم غوث کی.
دعوت اسلامی ہے تو ان سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے علاقے میں جو مسلمان ہونے کی ایک بڑی علامت ہے نا, جو غیر مسلم جس کو پہچانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسلمان وہ ہیں جو غوث پاک کے ماننے والے ہیں, اور گیارہویں شریف کا وہاں پر ایسا تذکرہ ہو سکتا ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی موجود ہوں تو میری بات کی تائید کریں گے. تو انہوں نے بیان کیا کہ دنیا میں مختلف زبانیں بولنے والے, عقائد زبانیں بولنے والے, وہ بہت اقوام کے لوگ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں, لیکن غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عقیدت اور محبت وہاں پر, یعنی یہ خالی برے صغیر پاک و ہند میں نہیں بلکہ وہاں پر ہم نے اتنی دیکھی کہ مسلمان کی گویا کہ علامت یہ کہ یہ کوئی گیارہویں شریف والے ہیں جن کو یہ ماننے والے ہیں مسلمان.
نگر نگر گلی گلی مچی ہے دھوم غوث کی. یا غوث المدد, یا غوث المدد, یا غوث المدد, یا غوث المدد. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم, کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم, کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم. مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم, مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. تیرا مرتبہ اعلی کیوں ہو نہ مولا, تیرا مرتبہ اعلی کیوں ہو نہ مولا. تجھے ابن مولا علی غوث اعظم, تجھے ابن مولا علی غوث اعظم. ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے, ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے. تمہیں نہ خدائی ملی غوث اعظم, تمہیں نہ خدائی ملی غوث اعظم. جو کس مت گو میری بری اچھی کر دے, جو کس مت گو میری بری اچھی کر دے. جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم, جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم. فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مجھ سر, یہ ہے اس کی خواہش دلی غوثِ اعظم نگر نگر گلی گلی بچی ہے دھوم غوث کی یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ واقعی بڑا ہی لطف آتا ہے جب اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھتے ہیں، خاص طور پر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولایت کی تو کیا شان ہے، سید الاولیاء ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کے قدم کو جو ہے وہ اپنی گردن پر تسلیم کرتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل ان واقعات کو بھی سنیں گے. قمر بھائی، آئی کم ٹو یو، پلیز ایکسپلین واٹ ایور از ڈسکسڈ ان دس سیشن.
About Karamat itself, and reference was given to Sharaqaid and the different types of Karamat that are mentioned. And a very beautiful point was made very clear, that the kind of Muhal that we are referring to here is something which is impossible in terms of normality. The karamat is not something which is beyond thinking or beyond one's intellect. One may understand or may not understand, but the kind of impossible nature or miraculous nature of a karamat is more to do with what is normal, going against normality or something being extraordinary. And the different examples that were given from Shara' Aqaid, that sometimes the awliya were known to cover long distances in a short space of time. And I'd like to mention here that even today, in today's science, scientists do not know a lot about time itself and the reality of time and what is possible with time, what can be done with time. There are a lot of unanswered questions in today's science about time itself and its reality. But we know from our deen that one of the types of karamat that have occurred is the fact that the awliya have covered long distances in short space of time. Also, whenever they have wanted food, water, clothing being made available for them without any apparent means, miraculously. The fact that they are able to walk upon water. The fact that they at times would fly in the air. And also, Allah subhanahu wa ta'ala had empowered His chosen people, His friends, the awliya, to ward off calamities, to save people from calamities. Another important thing and point to highlight here is, we believe, it seems very basic, but sometimes people forget this, that whatever the awliya do, whatever anyone in creation does, the help that they give, the aid that they provide, it is with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. No one believes that the awliya or the anbiya, alayhim wasalam, rahimahumullah, they do this independently of Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, when the time will come, at times when Sayyidul Awliya Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala an, he performed a miraculous act, he mentioned bi'idhnillah, he mentioned with the command, with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. And the other important point, which Brother Rashid mentioned in a very eloquent way, was the fact that, we touched upon this yesterday, that the miraculous saintly acts, the karamat of Sayyidul Awliya Shaykh Abdul Qadir Jilani, have reached us through mass transmission. The ulama, the likes of Mullah Ali Qari alayhi rahma, have explicitly written this, that his miraculous actions, the saintly miraculous actions, have come to us through mass transmission. And Bahjatul Asrar, which was a book written by one of his followers, and Sayyidi Ala Hazrat, as Brother Rashid mentioned, he says about it, the way Bukhari is in hadith, in terms of authenticity, in the same way, in a similar way, in terms of being valid, being sound and trustworthy. Bahjatul Asrar is a book which contains the karamat of awliya that are to be, that are trustworthy, from trustworthy sources. And as you yourself mentioned, that the kind of details that we find in this book are not only who the narrator was, who else did the narrator meet, who was actually present at the time when it happened, and what was that person like? A brief biography or description of the actual person who may have narrated or reported that particular miraculous saintly action. Also, Brother Rashid mentioned one karamat. I'll quickly just give a summary of it, that once a flood came on the Tigris River, and the people of that time, they went to Sayyidul Awliya Sheikh Abdul Qadir Jilani, asking him for help. He took his staff, went to the original limit of the actual river. He struck that area with his staff, and he said, just here, until here, not beyond. And as he did this, the river receded, the water receded, and it came back to its original place. This was a karamat of Sayyidul Awliya Sheikh Abdul Qadir Jilani, radiyallahu ta'ala an.
Subhanallah, subhanallah, Qadriyo, khush ho jao. اور جتنے بھی سلاسل کے مریدین ہیں, جو بھی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں کسی اور سلسلے میں بھی مرید ہوتے ہیں, تو الحمدللہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے سبھی محبت کرتے ہیں. میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا بات ہے, کیا برکتیں ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کو کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے, اور یہ سب کچھ اسی کے کرم سے ہے, اسی کی دی گئی خصوصی طاقت سے ہے. تذکرۃ الاولیاء میں ایک کسی ولی اللہ کا تذکرہ تھا, آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک قدم اٹھاتا ہوں تو رک جاتا ہوں, ایک قدم اٹھانے کے بعد رک جاتا ہوں, اور یہ غور کرتا ہوں کہ اب دوسرا قدم کہاں رکھوں کہ دنیا میرے ایک ہی قدم میں سمٹ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے, جو چاہے, جس طرح سے چاہے عطا فرمائے. تو یہاں پر ذہنوں میں کوئی وسوسہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسی چیزیں ہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ آج جدید سائنس نے تو بہت ساری چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان کر دیا. شاید آج سے 150-200 سال پرانا کوئی شخص جو ہے وہ اگر قبر سے نکل کر باہر آنے میں کامیاب ہو جائے تو شاید دنیا کی ایجادات دیکھ کر ہی وہ دوبارہ قبر میں چلا جائے, کہ جو کچھ وہ سوچ نہیں سکتے تھے آج وہ ہو رہا ہے. یہی دیکھ لیجئے کہ کرامات کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے, دور سے کسی کو پکارنا اور ان کا سن لینا. اچھا, آج سے جب تک موبائل یا یہ جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی, اس زمانے کے کسی شخص سے کہا جاتا تو وہ بالکل بوکھلا سا جاتا, اور شاید اس کا اقرار کرنے میں اسے بہت زیادہ وقت صرف ہوتا, منع ہی کر دیتا. لیکن آج تو شاید 2-3 سال کے بچے کو بھی اس بات پر اعتماد ہے کہ میں اگر فون ملاؤں گا تو اپنے ابو کے ساتھ بات کر لوں گا جو ہزاروں میل دور ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے اگر انسان نے کیا, اپنی کوشش سے کیا, ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جو ایک عقل انسانی ہے اس کی سب ایجادات ہیں. تو جب جدید سائنسز کے ذریعے ہم ان چیزوں کو مان لیتے ہیں تو یہ ماننا ہمارے لیے اور بھی آسان ہو جاتا ہے کہ اس سائنس کے اندر بھی جو انسان نے ایجاد کی, جو اس کے پیچھے جو اصل بات ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور اس کی اجازت اور اس کا ارادہ ہی ہے. تو جو رب عز و جل کسی سائنسی ایجاد کے ذریعے ایسے کرشماتی چیزیں لوگوں کے ہاتھوں پر ظاہر کرنے پر قادر ہے, تو کیا اپنے ولی کو, اپنے برگزیدہ بندے کو وہ اس طرح کی کرامت عطا نہیں کر سکتا؟ تو وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے. جی ہاں, قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اولیاء کرام کی کرامات کا تذکرہ ہے. آئیے سنتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اولیاء کرام کی جو چند کرامات کا جو تذکرہ ہے وہ کیا ہے. اس سے بھی ہمیں اس بات کو ماننے میں اور اس بات کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کہ جب کرامت کا بیان قرآن کے اندر ہے, احادیث کے اندر ہے, تو پھر اس کے ماننے میں یا اس کو سمجھنے میں کیا دشواری ہو سکتی ہے. جی, کچھ اس حوالے سے بھی.
اصل میں اس کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں, لیکن آپ کی بات کنٹینیو کروں گا. جو آپ نے فرمایا کہ سائنس کہتی ہے دور جدید ہے, بہت ساری چیزیں واقعتاً اگر 100-150-200 سال پیچھے یا 500 سال پیچھے چلے جائیں, زیادہ دور چلے جائیں, تو ماننا تسلیم کرنا مطلب عقل و فہم میں آتا نہیں کسی طریقے سے.
ہوا میں اڑنا ہی دیکھیں جی, جہاز کے ذریعے,
جہاز کے ذریعے اڑ رہا ہے. ابھی ہمارے ساتھ ایک مبلغ یو کے سے ہیں اور ان کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے, سیکنڈوں میں ہم تک پہنچ رہی ہے, پھر یہ سارے معاملات ہیں. تو یہاں پہ ایک بات یہ آتی ہے کہ یہ تو مطلب سبب ہے نا, اس کا سبب پایا گیا. تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی مخلوق اپنی ذات میں, کوئی سبب اپنی ذات میں مؤثر حقیقی نہیں ہے, بلکہ مؤثر حقیقی جو ہے وہ رب کائنات کی ذات ہے. وہ جس چیز میں جاتا ہے, چاہتا ہے, جس سبب میں چاہتا ہے اثر رکھ دیتا ہے, تو وہ چیز وہ اثر دکھا دیتی ہے. تو اگر ہم انٹرنیٹ کے ذریعے یا ان ڈیوائسز کے ذریعے اور اس دور جدید میں مختلف ٹیکنیکل چیزوں کے ذریعے ہم اتنی وسعت اختیار کر سکتے ہیں, ہماری آواز پہنچ سکتی ہے, ہمارا چہرہ پہنچ سکتا ہے, ہماری ویڈیو پہنچ سکتی ہے, اور ہماری یہ پوری نشریات سیٹلائٹ کے ذریعے آپ لوگوں کے گھروں میں پہنچ رہی ہے, تو یہ سبب بنا ضرور ہے, لیکن یہ سبب خود سے مؤثر نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت کی منشا اور اس کی رضا ہوئی تو ہی ایسا ہو پایا. تو اسی طریقے سے اولیاء اکرام جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں, کوئی ایسی کرامت کا ظہور ہوتا ہے ان کی ذات سے جو عادت کے خلاف ہوتی ہے, تو اس میں بھی ہمیں اسی چیز کو تسلیم کرنا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ کس کے ہاتھ پر ہو رہا ہے, کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے, بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کے ہاتھ پر اور اس کی ذات میں جو کرامت آئی تو یہ آئی کیسے, جس نے اس تک یہ منتقل کی. یقیناً وہ ذات رب کائنات کی جو ان اللہ علی کل شیء قدیر, جس کی صفت ہے کہ وہ ہر چاہے پر قادر ہے, وہ کر سکتا ہے. آپ نے کرامت کا قرآن کریم سے ذکر کیا اور ہم بار بار کرامت کا ذکر سلسلے میں کریں گے, تو میں چاہوں گا کہ یہاں پہ اگر میں مختصراً یہ عرض کروں کہ کرامت کو ہم کیوں بیان کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, اللہ عز و جل نے جو اولیاء اکرام کو کرامات عطا فرمائیں اس میں حکمت کیا ہے, تو انشاءاللہ شاید ہمارے بیان کرنے میں بھی زیادہ سرور آ جائے اور سننے والوں کو بھی زیادہ لذت بھی ملے اور اس کا حقیقی مقصد حاصل ہو سکے. تو پہلی چیز تو یہی ہے کہ راشد بھائی نے اور آپ نے جس طرح اشارہ کیا تھا کہ اولیاء اکرام نے اپنے کردار کو, اپنے افعال کو خلاف نفس امور میں مشغول کر دیا, یعنی جو ان کا نفس کہتا وہ اس کے خلاف کرتے, تو اللہ رب العزت نے بطور انعام انہیں عادت کے اعتبار سے خلاف عادت امور عطا فرمائے. دوسری چیز یہ کہ یہ اللہ عز و جل نے ان کو شرف اور فضیلت عطا فرمائی, محض اللہ عز و جل کا فضل ہے کہ اس نے چاہا ان کو عطا فرمائے تو اس نے عطا کر دی. لیکن ایک بات حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اولیاء اکرام کی جو کرامات ہیں یہ نبی کے معجزے کا تتمہ ہوتی ہیں, اس کا تتمہ ہوتی ہیں, تو جس بھی ولی کی کرامت ہوگی وہ در حقیقت اپنے نبی کا معجزہ ہوگی, اور کیونکہ انہی کے صدقے میں ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سید المرسلین ہے, سب سے زیادہ معجزات تمام انبیاء سے بڑھ کر اور کثرت سے آپ کو عطا کیے گئے, تو آپ کے صدقے میں آپ کی امت کے اولیاء کو دیگر امتوں سے بڑھ کر کرامات عطا فرمائی گئی. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ کیونکہ دین اسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین بن کر تشریف لائے, آپ کے بعد کوئی مزید دین نہیں آنا, کوئی نبی نہیں آنا, تو اب قیامت تک کے لیے دین اسلام کی حقانیت کی دلیل, جہاں دیگر چیزیں ہیں خود قرآن کریم کا معجزہ موجود ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ کرامات اولیاء بھی دین اسلام کی حقانیت کی دلیل ہوتی ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں معجزات کا ذکر, تو بے شک قرآن کریم میں کئی معجزات کا ذکر ہے, جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سورہ نمل آیت نمبر 40 میں ترجمہ کنز الایمان, اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے, پھر جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا, کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے. یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کے لیے بات کی گئی, تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے جو اللہ عز و جل کے ولی تھے, مقرب تھے, آصف بن برخیہ, تو انہوں نے ارشاد فرمایا, ان کے قول کو قرآن کریم نے یہاں پہ نقل فرمایا, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور العرفان میں اس آیت کے ماتحت ارشاد فرماتے ہیں کہ آصف بن برخیہ تھے, کتاب سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے یا تورات شریف یا ابراہیمی صحیف ہے, یعنی حضرت آصف ان کتب کی تعلیم کی برکت سے ولی بن چکے تھے.
سبحان اللہ,
کیوں نہ ہوتے کہ سلیمان علیہ السلام کے شاگرد رشید تھے. علم کتاب سے مراد باطن یعنی علم تصوف ہے, کیونکہ ظاہری علم ولایت اور طاقت نہیں پیدا کرتا, مزید فرماتے ہیں اس آیت سے ولی کی قوت، ولی کی رفتار، ولی کا حاضر و ناظر ہونا معلوم ہوا، کیونکہ آصف بن برقیہ نے بلقیس کے مقام کا پتہ کسی سے نہ پوچھا اور آنن فانن اتنا وزنی تخت بغیر چھکڑے گاڑی کے لے آئے۔ مزید فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ولایت برحق ہے اور اولیاء کی کرامات بھی برحق ہیں۔
سبحان اللہ،
تو یہ ایک واقعہ تھا، پھر مزید آگے بھی انشاءاللہ زوجل اس کو مزید شامل کریں گے۔
دیکھیے یہ بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی ایک واضح ثبوت بھی کہیے اور ہمارے ایمان کی مزید تقویت کا باعث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو آخر قرآن میں کیوں بیان فرمایا۔ ایک واقعہ ہے نا کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ آپ نے لانے کی تمنا کی اور کسی نے کہا میں اتنی دیر میں لا دوں گا، کسی نے کہا میں اتنی دیر میں، آپ نے فرمایا نہیں مجھے اسے جلد چاہیے، تو پلک جھپکتے ہی اس سے بھی پہلے بڑے قلیل وقت کے اندر جو ہے وہ آپ کے ایک درباری جو کہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے وہ اس کو حاضر کر دیتے۔ تو قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا تو آصف برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ نبی نہیں تھے، وہ ولی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے تھے، ان کی اس کرامت کو قرآن نے بیان کیا۔ تو گویا کہ ہم جب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یا کسی بھی ولی کی کرامت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس طریقے پر گویا کہ عمل کرتے ہیں، اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جسے ہم اپنی نمازوں میں بطور تلاوت کے گویا کے بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کی سچی پکی محبت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ راشد بھائی مزید کچھ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزید کرامات کا تذکرہ۔
جی میں ایک کرامت بیان کر کے پھر ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور کرامت ہے، بہجت الاسرار اور دیگر کتب میں بھی ذکر کی گئی ہے، کہ ایک خاتون اپنے بیٹے کو لے کر بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا سیدی میرے اس بیٹے کو اللہ رسول کی خاطر آپ اس کی تربیت فرمائیں۔ تربیت کے لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خاتون اپنے بچے کو چھوڑ کر چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ آئیں اپنے بچے سے ملنے کے لیے تو ان کا بیٹا شب داری یعنی راتوں کو جاگنے اور مجاہدات اور ریاضات کی وجہ سے بالکل کمزور تھا اور جو کی روٹی کھا رہا تھا۔ جب آپ نے اس خاتون نے اپنے بچے کی کیفیت دیکھی، ماں ہے کہ میرا بچہ میں اس کو چھوڑ کے گئی تھی تربیت کے لیے، ابھی اتنا کمزور ہو گیا ہے اور غذا میں بھی یہ جو کی روٹی کھا رہا ہے۔ بارگاہ غوثیت میں جب حاضر ہوئی تو دیکھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے برتن میں مرغی رکھی ہے جو آپ نے تناول فرمائی۔ تو آپ نے عاجزی کے ساتھ عرض کی کہ اے میرے آقا یہ کیا کہ میرا بچہ جو ہے وہ جو کی روٹی کھا رہا ہے،
کمزور ہو گیا
جی، اور آپ مرغی تناول فرما رہے ہیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو مرغی کی ہڈیاں رکھی تھی جو آپ نے تناول فرمایا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ہڈیوں پر اپنا مقدس ہاتھ رکھا اور حکم دیا قومی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، الذی یحیی العظام وهی رمیم، اس اللہ کے حکم اور اذن سے زندہ ہو جا، جی اٹھ جو بوسیدہ ہڈیوں کو جلائے گا۔
اللہ تو
جی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو ہڈیاں تھی وہ مرغی کی صورت اختیار کر کے وہ مرغی زندہ مرغی ہو گئی۔ پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا بیٹا جب اس مقام پر پہنچ جائے گا تو جو چاہے کھائے۔
اللہ
اب
اللہ
یہاں سے جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قومی باذن اللہ، شیطان کرامات کا جب ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے فلاں بندے نے، اللہ کے نبی نے، اللہ کے ولی نے کسی مردے کو، کسی مری ہوئی شے کو زندہ کر دیا یا بے جان شے میں جان ڈال دی، تو ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے، شیطان خیال دلاتا ہے کہ یہ تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ رہا ہے کہ زندہ کرنا، مرنے کے بعد مردے کو زندہ کرنا یہ تو اللہ کی شان ہے، یہ بندہ کیسے کر رہا ہے۔ تو یہاں یہ دیکھنا چاہیے جیسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی کرامت بیان کی، غوث اعظم کا مقدس نام ہے عبد القادر، ترجمہ ہے قادر کا بندہ، تو شیطان کے وار میں نہیں آنا چاہیے کہ غوث اعظم نے مردے کو یا کسی فلاں جانور کو یا عیسیٰ علیہ السلام نے کسی مردے کو زندہ کر دیا تو معاذ اللہ یہ اللہ کے مقابلے میں آ گئے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے اور جو اہل ایمان ہیں ان کی یہ شان ہے کہ انبیاء کے معجزات اور اولیاء کی کرامات کو دیکھ کر رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر دلیل اور نشانی پکڑتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ غوث اعظم عبد القادر ہو کر، قادر کا بندہ ہو کر جب مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو قادر مطلق عز و جل مردوں کو کس طرح زندہ نہیں فرمائے گا۔
ہمارا بھی پیڑا لگا دو کنارے، ہمارا بھی پیڑا لگا
لگا دو کنارے تمہیں نہ خدائی ملی ہو سے آزم تمہیں نہ خدائی ملی ہو سے آزم.
اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا کیا تھا, معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ مردوں کو زندہ فرماتے تھے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں عیسیٰ علیہ السلام تحدیث نعمت کے لیے, اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے فرماتے ہیں, وَأُحْيِي الْمَوْتَى, میں مردے زندہ کرتا ہوں. اب یہاں دیکھیں زندہ کرنے کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف کر رہے ہیں, تو یہ عقیدہ رکھنا بھی عین ایمان ہی کا حصہ ہے کہ اللہ کی عطا سے اللہ کا نبی یا اللہ کا ولی مردہ زندہ کر سکتا ہے. عیسیٰ فرماتے ہیں, اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى, میں مردے زندہ کرتا ہوں لیکن بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے اذن. اب یہ اللہ کے اذن سے یہ جو قید ہے, خواہ یہ لفظوں میں ذکر کی جائے یا نہ کی جائے, یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ اگر یہ کام کر رہا ہے تو اللہ کے اذن اور عطا ہی سے کرے گا. ایک اور یہاں میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جب کرامات کا ذکر ہوتا ہے, بزرگان دین کے معاملات اور ان کے کرامات وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے, تو شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے اور اس طرح گھماتا ہے کہ انسان ان بزرگان دین کو, اولیاء کو اپنی ذات پر قیاس کرتا ہے, یار میں ایسا نہیں کر سکتا تو یہ بزرگ ایسا کیسے کریں گے. تو یہ شیطان کا بہت بڑا وار
ممکن ہے, کیسے پوسیبل.
جی شیطان کا یہ بہت بڑا وار ہوتا ہے کہ وہ اولیاء اور بزرگان دین کو اپنی ذات پر قیاس کرواتا ہے کہ تو ہم جیسے انسان ہیں, ان میں ایسا کمال کیسے ہو گیا. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اولیاء جو ہے اللہ کے خاص بندے ہیں, یہ اگرچہ ہمارے سامنے بظاہر ہمارے جیسے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تصرفات اور وہ قدرتیں اور وہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں جس جو ہمارے وہم و گمان سے بھی ورا ہیں.
بے شک.
اب جیسے پھونک مارنا ہے, دم کرنا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دم کرانے سے کیا ہوتا ہے, بچہ بیمار ہو گیا تو امام صاحب کے پاس یا کسی بزرگ کے پاس لے کے کہ میرے بچے کو دم کر. شیطان وسوسہ بساؤ کا دلاتا ہے کہ یار یہ پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے. تو دیکھیں دم دم میں فرق ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اسی آیت میں فرماتے ہیں, انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر, بنی اسرائیل سے اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں. اب مٹی ہے, وہ مٹی کا ایک پرندہ بنایا آپ نے,
بے جان
ہے, اس میں روح ہے ہی نہیں. اب دیکھیں کہ اللہ تعالی کے نیک بندوں میں, اللہ کے برگزیدہ بندوں کے دم میں کتنا دم ہے. فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں, پھر کیا کرتا ہوں, فَأَنفُخُ فِيهِ, پھر میں اس میں پھونکتا ہوں, میں دم کرتا ہوں, تو اس دم کی برکت کیا ہوتی ہے, فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ, وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑنے لگتا.
سبحان اللہ.
تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء, اللہ تعالیٰ کے اولیاء, اللہ کے نیک بندے ایسے باکمال ہوتے ہیں اور ان کے دم میں اتنا دم ہوتا ہے کہ بے جان شے میں بھی دم پڑ جاتا ہے.
سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, اور بڑی ہی بنیادی بات ہے اور یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس چیز کا فرق اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اسلامی عقائد یہ ہے کہ اولیاء کرام, انبیاء کرام جو بھی اس طرح کا کمال دکھاتے ہیں, دراصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ ایک پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ہلا سکتا ہے تو اس کا تو پھر ایمان ہی گیا. تو جو بھی اس طرح کی کرامات یا معجزات کا بیان ہوتا ہے اس کے پیچھے, اس کے پس منظر میں یہی عقیدہ اور ایمان جو ہے وہ کار فرما ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے. میرے رسول اللہ دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بڑا ہی پیارا رسالہ ہے اس موضوع پر اور اس طرح کے وسوسوں کی کاٹ پر اور بھی اس طرح کے بہت سارے سوال جواب پر مشتمل, اس کے اندر بڑی پیاری تفصیل پیش کی گئی ہے. اس کا نام ہے بدھا پجاری. اس رسالے کو آپ حاصل کیجئے انشاءاللہ عزوجل, آپ کو یہ جو آیت کا ریفرنس دیا گیا, اسی طرح اور کرامت اور معجزے کے حوالے سے جو اس طرح کی بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ عزوجل وہاں پر پڑھنے کو ملے گی. ہمیں وسوسوں کا شکار نہیں ہونا بلکہ اپنے اولیاء کرام کا, اپنے اسلاف کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کا ذکر کرتے چلے جانا ہے. انشاءاللہ عزوجل ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو اللہ کے ہر ولی سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. بڑھتے ہیں کچھ کالز کی جانب اور پھر انشاءاللہ عزوجل مزید غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات کو سلسلے میں شامل کریں گے. جی سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
My name is Haroon Raza and I am speaking from Birmingham, UK. My question is, at what age did Sayyidi Ghawse Azam Rahimahullah's first karamat take place and what was it?
Ji Kamar bhai, would you like to answer this question particularly and please summarize whatever we have discussed? I think when he was in the womb of his mother, so there he got 18 paras. So how can we imagine the age of his karamat from where he did start?
We can't say minus, but what we can say is that even before he graced the world, even before he came, he was born, the miraculous things were already happening. As far as the summary is concerned, mashallah.
There is today another call, Kamar bhai. I would like to listen that, then inshallah you will continue.
No problem. Ji,
sunaiye dusri call. Inshallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
I'm Muhammad Abbas Atari from Birmingham, UK. It is mentioned that the awliya of the Ummati of Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, they will have miracles equivalent to those of the Anbiya al-Karam from the previous ages. Can you please elaborate upon this?
Ji Kamar bhai, please.
As far as the question is concerned, mashallah, Brother Rashid mentioned some miracles of Sayyidina Isa alayhi salam. The questioner is asking whether there were any miracles performed by Sayyidul Awliya Shaykh Abdul Qadir Jilani which resemble any of the prophetic miraculous actions or the mu'jizat which took place. We know from Sayyidina Ghawse Azam radiallahu ta'ala an, that Allah subhanahu wa ta'ala had blessed him with such insight, such firasa, that he was able to see within the hearts of people. In fact, he even said himself, referring to the people, that to me you are like glass vessels, like glass bottles, meaning your exterior and your interior is visible to me. Nothing is hidden from me. If it was not for the ruling of Sharia and the restrictions of Sharia, I would reveal all. I would reveal what you do at home. This was one of the things that Sayyidina Isa alayhi salam actually mentioned, which is mentioned explicitly in the Quran, that he declared that he knew what the people, the Bani Israel, ate and what they were gathering and hoarding within their homes. So if we look at it from this respect, and this is one example of how Sayyidina Isa alayhi salam was revealing he has knowledge of the unseen, obviously bi-idhnillah, and without comparison, without saying that the miracle, saintly miracle is the same as the prophetic miracle, Sayyidina Ghawse Azam radiallahu ta'ala is mentioned to do or to have done things similar. Another thing in regards to this, I would like to add, I think one of the questions was about bringing the dead to life. We covered, no, that I don't think that was mentioned. Brother Rashid mentioned the account of the woman who gave her son in the care of Sayyidina Ghawse Azam radiallahu ta'ala and one day she came and she noticed he was eating barley bread and Ghawse Pak had just finished a chicken and the bones were actually there in front of him. Being a mother, she was affected and she expressed her concern. And then in front of her, he radiallahu ta'ala places his hand, blessed his hand upon those bones and says to stand with the order or with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala, the one who brings life to dead bones. And it comes to life. And he says, when your son reaches this status, then he can eat whatever he wants. This also resembles, I guess, what Sayyidina Isa alayhi salam did when he mentioned that I create a form of a bird from clay, then I blow into it, and it flies or it becomes alive with the izn, with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. Another karamat which I would like to add before I finish this this part of my discussion, once 100 fuqaha from Baghdad, now before I continue, 100 fuqaha not from all over Iraq, from Baghdad itself, highlighting the fact that the city of Baghdad was such a center of excellence and knowledge. They come to test Sayyidina Ghawsi Azam radiyallahu ta'ala an. See how deep rooted he is in his sciences. When they come to him and they sit in front of him, Sayyidina Ghawsi Azam, he lowers his head and a ray of light comes from his blessed chest and it strikes the chests of those people, those fuqaha, those jurists in front of him, and they forget everything. Some of them enter this state of spiritual ecstasy. They start tearing their clothes. And Sayyidina Ghawsi Azam puts them in place. He himself tells them why they came, what their questions were. He answers their questions. Showing that his firasa, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, ittaqu firasat al-mu'min fa'innahu yanzuru bi nurillah, that beware of the insight of the believer, for he sees with the nur of Allah. The chosen people of Allah subhanahu wa ta'ala are given such insight that they are able to know about what people are thinking, what is in the hearts of people. So when these fuqaha came, he through his firasa knew why they had come. And he corrected them. And then the spiritual, the state of ecstasy, that they were tearing their clothes. I would like to mention this because I might forget afterwards. Some people say, what's this wajd? You do wajid and your hands in the air and you're going all crazy. What's wrong with you people? Some people, they say these things. They don't understand that wajd, true wajd, it is a response from the heart. It is spiritual ecstasy which one is not in control of. In fact, forget anyone else. The great Hafiz Ibn Jawzi, in the gathering of Sayyidina Ghawsi Azam, he would enter a state of spiritual ecstasy. Now someone who can say today, you know, this is the way of the juhala or the way of people who don't understand. No, this is the way of the people who are truly affected by the words of Allah subhanahu wa ta'ala or by the words of the awliya. So Ibn Jawzi alayhi rahmah, he would enter a state of spiritual ecstasy in the gathering of Shaykh Abdul Qadir Jilani. And as far as bringing this state upon oneself intentionally is concerned, who are we to make negative assumptions about other Muslims? Allah has forbidden in the Quran that we make negative assumptions about believers. But one thing I would like to mention here though, is that those who want to imitate pious people, they should really think about their intentions and what is really in their hearts. Are we imitating pious people because we want to become like them, or we believe that by copying them, Allah subhanahu wa ta'ala will grant us that state and grant us that condition? Or are we doing it to show people? If we're doing it to show people, then this is sinful and we will be held accountable for this. So if my wajid finishes, my so-called wajid finishes when a certain person walks out of the room, then I am not being true. Coming back to Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala an, in his gathering there was this state of wajid, and this was due to the efficacy of his words. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to be inspired.
MashaAllah. Jazakallahu khairah. Abhi jo waqiye ka tazkira hua, usme jo Ghawsi Pak rahmatullahi ta'ala alayh ne us bacche ki walida ko irshad farmaya, to isme حقیقتاً دیکھا جائے تو ایک مدنی پھول یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے گویا کہ ہم سمجھنے کے لیے عرض کرتے ہیں کہ یہ ارشاد فرمایا کہ کسی بڑے مقام اور مرتبے کو پانے کے لیے اپنی کوشش کو پہلے دیکھ لینا چاہیے. آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا خاص مقام حاصل ہو جائے, میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن جاؤں, میں بھی اس کے قرب خاص کی برکتیں حاصل کرنے والا بن جاؤں, مجھے بھی فلاں ولی کی طرح فلاں شے نصیب ہو جائے, وہ لطف نصیب ہو, نمازوں میں خشوع خضوع نصیب ہو, جو بھی اولیاء کرام کی صفات ہیں یا جو بھی ان کے مظاہر ہوا کرتے تھے. تو اس سے پہلے ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ آخر ان اولیاء کرام نے یہ رتبہ اور مرتبہ کیسے حاصل کیا. کرامت کو دیکھ کر رش کرنا کوئی حرج کی بات نہیں, اولیاء کرام کی کسی صفت کو اپنانے کی کوشش کرنا اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن ہم اپنی کوشش پر اپنی محنت پر تو غور کریں کہ ہم اپنے شب و روز کس طرح سے گزارتے ہیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کسی نے ایک مرتبہ سوال کیا, جب بھی کرامت کی بات ہوتی ہے تو استقامت کا تذکرہ بھی ہم کرتے ہیں, کہ کرامت سے بڑھ کر دین میں استقامت کو بیان کیا گیا, اور روایتوں میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ استقامت جو ہے وہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. تو آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی عمل کو شروع کرتے ہیں تو زمانے سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں آپ اس پر عمل کرتے ہی چلے آتے ہیں, ہم سے ایسا نہیں ہوتا, آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے مسواک شریف کو کرنا شروع کیا تو جب سے ہم دیکھ رہے ہیں ہم مسواک ہی کرتے چلے آ رہے ہیں, سربند سر پر باندھتے ہیں تو آج تک سربند باندھتے ہی چلے آ رہے ہیں, نوافل کی ادائیگی کا اشراک چاش کا معمول ہے, اوابین کا معمول ہے, اسی طرح اور سنتیں ہیں, آداب ہیں, فرائض واجبات, جس بھی چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم بعض اوقات جذبے میں کوئی چیز شروع کرتے ہیں اور چند دنوں کے بعد جو رک جاتے ہیں, لیکن آپ کے اندر ہم اتنی بڑی استقامت جو ہے وہ دیکھتے ہیں, اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا, اور جو مجھے یاد ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دراصل جس چیز کی اہمیت پیش نظر ہوتی ہے بندہ اس کو کرتا چلا جاتا ہے, اور جس چیز کی اہمیت پیش نظر نہیں ہوتی تو پھر وہ چھوٹ جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کھانا, اس کی ہمارے نزدیک کتنی اہمیت ہے, کھانے کے بغیر ہم نہیں رہ پاتے, تو روزانہ 3 بار کھائیں گے, 4 بار کھائیں گے, کیسی استقامت کی بات ہے؟ ٹھیک ہے فطری تقاضا بھی ہے, لیکن اس سے ہٹ کر بھی ہم غور کریں تو اس پر ہمیں کیسی استقامت ہے؟ آرام کرنے پر ہمیں استقامت ہے, اور اپنے دنیاوی امور پر, اپنی دکان کھولنی ہے صبح 10 بجے تو کھولنی ہی ہے, سیٹ صاحب جو ہے وہ 20 سال 30 سال 40 سال سے دکان کھول رہے ہیں تو کھول ہی رہے ہیں, تو اس چیز پر اگر سیٹ صاحب کو استقامت ہے اور کسی نیکی کے کام پر استقامت نہیں, تو واٹ از دا ڈفرنس, فرق کیا ہے؟ کہ جس چیز کی اہمیت میرے پیش نظر ہوگی میں اس کو کرتا چلا جاؤں گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مجھے سنتوں سے محبت ہے اور ان چیزوں کی اہمیت میرے پیش نظر رہتی ہے, تو میں زمانے سے جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں میں کرتا چلا آتا ہوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. اور ایک جو آپ نے وجہ اس کی بیان فرمائی, تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بہت عظیم مبلغ بھی تھے, لاکھوں کروڑوں مبلغین کی جانیں آپ کے ایک بیان پر قربان ہوں. آپ کا بیان کیسا ہوا کرتا تھا, اس میں بھی کرامت کا ظہور ہوتا تھا. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب لوگوں کو نیکی کی دعوت ارشاد فرماتے تو آپ کی شہرت آپ کے ظاہری حیات میں ہی بہت زیادہ ہو چکی تھی, اور دنیا بھر سے لوگ جو ہے وہ دور دراز کا سفر اختیار کر کے آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. جیسا کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ بھی ہم نے سنا, اتنے بڑے محدث تھے لیکن حاضری دیا کرتے تھے, اور بھی بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام کا تذکرہ ملتا ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے ہمارے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے, فقہا حاضر ہوتے, بڑے بڑے علماء حاضر ہوتے اور اپنے علمی مسائل پیش کرتے. یعنی بعض اوقات عوام سے بات کریں تو شاید عوام سمجھتے کہ غوث پاک کے پاس صرف بیماری کے لیے لوگ جایا کرتے تھے کہ حضور دم کر دیجئے, بیمار ہوں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے, وہ حل ہو جائے, وہ بھی آپ کی سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے, لیکن اگر تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو بڑے بڑے فقہا اور علماء جب کسی دینی پیچیدگی میں مبتلا ہوتے, کوئی مسئلہ ہوتا سمجھنے سے قاصر ہوتے, کسی دینی الجھن میں الجھ کے رہ جاتے تو میرے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے. تو عوام و خواص کا ایک مجمع ہوتا تھا, اور کثیر مجمع ہوتا تھا, یعنی بڑی تعداد میں لوگ آپ کے بیان کو سننے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے. لیکن اللہ کی شان دیکھیے, میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا طریقہ کار دیکھیے اور اللہ کی رحمت دیکھیے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جس طرح سے مجمع میں جو سب سے پہلا شخص ہوتا, یعنی غوث پاک جہاں تشریف فرمائے آپ کے سامنے, دا ویری فرسٹ ہو از سیٹنگ دیئر, جو پہلا آدمی ہوتا, جس طرح وہ آواز سنتا اسی طرح اس مجمع کا آخری شخص بھی آپ کی آواز کو سنتا اور سمجھتا تھا, وداؤٹ اینی اسپیکر. ہاں اس وقت کوئی اسپیکر یا یہ ایجادات تو ہوئی نہیں تھی, ورنہ یہ کرامت ہی نہ ہوتا. تو ہزاروں کے مجمع میں ایسا بیان فرماتے کہ اول اور آخر, دائیں بائیں ہر طرف جو ہے جتنے بھی لوگ موجود ہوتے وہ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان سنا کرتے تھے. تو نیکی کی دعوت دینا یہ انبیاء کرام کا بھی شیوا ہے، اولیاء کرام کا بھی شیوا ہے. اور دعوت اسلامی کو اگر آپ دیکھیں گے تو دعوت اسلامی کی بنیاد ہی نیکی کی دعوت دینے پر ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سیرت کا ہم اگر مطالعہ کرتے ہیں، اس سلسلے سے پہلے امیر اہل سنت کس کام میں مشغول تھے؟ نیکی کی دعوت دینے میں مشغول تھے. تحریر کرنا نیکی کی دعوت ہے، انفرادی کوشش کرنا نیکی کی دعوت ہے، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرنا نیکی کی دعوت دینے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، مدنی انعامات پر عمل کرنا، یہ تمام چیزیں الحمدللہ انہی اسلاف اور بزرگان دین اولیاء کرام کے اس عظیم طریقے پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانا اور دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا ہے. سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کے قریب ہے. میں چاہوں گا کہ کچھ مزید مدنی پھول مختصراً ہمارے مبلغین جو ہے وہ بیان فرمائیں، پھر انشاءاللہ عزوجل ایک منقبت بھی سنیں گے آخر میں اور سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. کچھ اگر مختصراً کرامات کا جی بیان کریں.
میں پہلے اولاً علم کی بات کروں گا. جو آپ نے علم کی بات کی جی، کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء حاضر ہوتے تھے. اسلام میں، ہمارے دین میں اور مسلمانوں میں دو نام بڑے مشہور ہیں، امام اعظم، غوث اعظم. امام اعظم کا تعارف جو ہے وہ بہت بڑے فقیہ تھے، مجتہد مطلق تھے. امام اعظم کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو ذہنوں میں آپ کی علمیت ہی آتی ہے
جی،
اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے ہی نام آتا ہے تو کرامات اور آپ کی ولایت کا
اور یہ چیزیں
جی ذہن میں آتا ہے. بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں بھی ہزار ہاں حکمتیں ہوں گی کہ اللہ اپنے مختلف بندوں کو مختلف اوصاف کے ساتھ لوگوں میں مشہور کرتا ہے. اب امام اعظم بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، آپ کی علمیت کا دنیا آج تک لوہا مانتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام اعظم ولی نہیں تھے یا آپ کی کرامات نہیں. آپ کی کرامات بھی ہیں، آپ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. اسی طرح غوث اعظم، جن کو عوام صرف ایک ولی سمجھتی ہے کہ کرامت، یہ کرامت صاحب کرامت ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب علم بزرگ بھی تھے. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ آپ سردار اولیاء ہیں، تمام اولیاء کے سردار ہیں، آپ نے اس کا راز بھی ظاہر فرمایا کہ میں جو قطب بنا ہوں اس مقام ولایت پر پہنچاؤں کیوں پہنچاؤں. آپ اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبہ، میں علم دین کا درس لیتا رہا علم دین کی برکت سے میں قطب بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام اولیاء کا سردار بنا دیا. تو یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ اگر ولایت مل رہی ہے تو اس کے پیچھے علم کا بڑا
اسباب جو ہے
جی، علم کے بغیر بندہ کوئی اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں پا سکتا. باقی ایک کرامت میں ذکر کروں گا، پھر انشاءاللہ ہمارے مہروز بھائی بھی مدنی پھول دیں گے. مجلس کی آپ نے بات کی کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز تھا کہ آپ مجمع جمع کر کے اجتماع کی صورت میں دین کی تبلیغ کرتے تھے اور بیانات کیا کرتے تھے. اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، راوی کہتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ منبر پر بیٹھ کر واعظ فرما رہے تھے، نیکی کی دعوت دے رہے تھے، آپ بیان فرما رہے تھے. دوران بیان اچانک بارش ہو گئی. اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ دیر پہلے ہم نے سنا تھا کہ آپ نے دریائے دجلہ سے خطاب کیا، مرغی سے خطاب کیا. جیسے ہی بارش ہوئی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا کہ میں لوگوں کو جمع کر رہا ہوں اور اے بادل تو ان کو متفرق کرتا ہے،
منتشر کرتا ہے.
کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ کراؤڈ اگر ہوتا ہے تو اس میں گہما گہمی کی کیفیت ہوتی ہے، لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی بارش ہوئی فرمایا کہ میں لوگوں کو جمع کر رہا ہوں اور تو متفرق کر رہا ہے. بس آپ کے زبان سے یہ کہنا تھا. راوی کہتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کا جو احاطہ تھا اس احاطے میں بارش ختم ہو گئی، بادل چھٹ گیا اور اس مجلس کے ارد گرد بارش جو ہے وہ برسنا شروع. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا کیا کہ آپ کی زبان سے یہ جملے نکلے، بادل نے اپنی جگہ چھوڑ دی.
سبحان اللہ. جی میرے رضوی،
اصل میں اس وقت جو ہم نے کرامات ذکر کی، ڈسکس کی، یہ زیادہ تر محسوس ظاہری ہیں، یعنی کرامات کی دو اقسام کی گئی ہیں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان فرمائی ہے، ایک وہ کرامت ہے جو ہم اپنے محسوسات سے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور ظاہری طور پر ہوتی ہے، اس سے ہوتی ہے. تو زیادہ تر جب کرامات کا ذکر ہوتا ہے تو ایسی ہی کرامات کو ڈسکس کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، ذہنوں میں آتی ہیں جیسے کہ ابھی بھی ہم نے کی. لیکن ایک دوسری کرامت ہے اور اس کے بارے میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو صرف خاص ہی پہچانتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ معقول معنوی ہے. وہ کرامت ہے کہ اللہ رب العزت کسی اپنے محبوب کو، اپنے قربت والے کو یہ ادب عطا فرما دیتا ہے، یہ حفاظت عطا فرما دیتا ہے کہ اس کا دین محفوظ رہتا ہے، دین کے جو احکام ہوتے ہیں اس پہ اس کی محافظت رہتی ہے، اس پہ استقامت رہتی ہے، اور گناہوں کے کاموں سے وہ بچتا رہتا ہے، بچا رہتا ہے۔ تو یہ کرامت مانوی ہے، اور یہی وہ کرامت ہے جس کو خاص لوگ محسوس کرتے ہیں۔ آج ہماری، آپ نے شروع میں سلسلے میں کہا تھا، میں سمجھتا ہوں اس کو آخر میں بھی ہمیں دہرا لینا چاہیے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی ولی سے ساری زندگی ایک کرامت کا بھی ظہور نہ ہو تو ہم اس کی ولایت کا انکار نہیں کر سکتے، جبکہ اس میں دیگر اوصاف ایسے پائے جا رہے ہوں کہ جن کی بنا پر ہم یہ گمان رکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ عز و جل کا ولی ہے، تو ہم اس کی ولایت کا انکار نہیں کریں گے۔ تو عوام ہماری جو ہے وہ ظاہری کرامات کو دیکھتی ہے اور وہی سننے میں اور سنانے میں کچھ لطف آتا ہے، باقی جو مانوی کرامت ہے کہ شریعت کی پابندی، اس پہ موازنت، یہ جو ہے اس کو نہ سننا اتنا زیادہ رائج ہے اور نہ سنانا رائج ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اولیاء کرام کی اس کرامت کو بھی ڈسکس کریں، اس کو بھی بیان کریں، اور اس کو اپنی زندگی میں رائج کریں کہ وہ جو کہا گیا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، تو اس میں بھی مراد یہی کرامت ہے کہ استقامت کس چیز کی استقامت؟ نیکیوں پر استقامت، فرائض واجبات پر استقامت، اور گناہوں سے بچنے پر استقامت۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی قمر بھائی، ایٹ دی اینڈ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ایکسپلین اباؤٹ؟ سو پلیز۔
الحمدللہ، فرام دی لائف آف سید الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، وی ہیو مینی لیسنز ٹو لرن۔ آن ون سائڈ وی سی دی extraordinary saintly miraculous actions which he was responsible for, but we also see elements in his character of his devotion to Allah subhanahu wa ta'ala and his love for the Quran, his love for teaching. It is mentioned about him that he would read 1000 rakat nafl every day. This is mentioned about him. So the point that I want to make here is, today are people even able to read the famous, the defined nawafil that we have, the awabin, ishraq, duha, tahajjud? It is difficult for people to maintain or even read at times, and reading 1000 every single day shows his level of devotion to Allah subhanahu wa ta'ala, which was a common trait amongst the saintly figures of Islam. Sayyidi Ghawsi Azam, Hafiz ibn Hajar Asqalani, writes about him a beautiful thing, that from his contemporaries, those who were in his time and those who even came after him, no other individual has been attributed, and more miracles have not been attributed to any other person other than Sayyidina Ghawsi Azam during his time and after his time. And this is the reason why we have so many accounts. As far as what we learn from his devotion and worship, we take from this that if he shows such enthusiasm for voluntary worship, we should at least be maintaining our compulsory prayer, the fard prayer. If we are not even doing this, then we cannot expect the doors of nearness to the court of Allah subhanahu wa ta'ala to open for us. There is no way to piety without prayer. There is no shaykh, there is no spiritual guide without prayer. We hear of people who may sit in one place and say that I will take you from here and make you reach this place and that place, and but they don't even pray. So the adherence to the sharia is the foundational element to see when one decides to make someone a teacher or guide. One thing which I was not able to mention about karamat from the Quran, as mashallah the Muballighin mentioned, the account of Sayyidina Sulaiman alayhi salam, in fact, a waliullah of his time in his court, Sayyidina Asif bin Barkhiya, a powerful jinn, as mentioned in Surah An-Naml, before him, makes this offer or expresses this offer to Sayyidina Sulaiman alayhi salam, that the throne of Bilqis, which is made of gold and silver, it's studded with rubies and diamonds, so big, according to one tradition, it's 80 yards tall and 40 yards wide. He said that Ifrit, that powerful jinn, says, I'll bring it before the gathering comes to an end. Sayyiduna Sulaiman alayhi salam wants it before that. So Asif bin Barqiya radiallahu ta'ala and says that he will bring it before the passing of a moment. Mm-hmm. And he does so. And he is described as one who has knowledge of the book. Whether this knowledge is the knowledge of from the divine tablet, or knowledge from the Torah, or knowledge from the scriptures of that time. A waliullah, in the time of Sayyidina Sulaiman alayhi salam, under his supervision, is able to bring a grand throne like that before the passing of a moment, then people should not have a problem in understanding and accepting that in the greatest ummah, the khairul ummah, the best nation, the ummah of the best in creation, sallallahu alayhi wa sallam, a waliullah who is from his noble family, sallallahu alayhi wa sallam, a waliullah who is considered to be a leader amongst the awliya, if he is able to do anything miraculous, then this should not be something which is difficult for us to understand, and we have evidence of this from this account of the Quran mentioned in Surah Naml. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to be firm in our beliefs and in our beliefs about karamat, and be firm in our ways of the Ahlus Sunnati wal Jamaat. May Allah subhanahu wa ta'ala give us success in our efforts.
MashaAllah. Jazakallahu khaira. Akhir mein, jate jate mein chahunga ke chand ashar jo hai wo manqabat ghosiya ke bhi hum mazid sunen, phir inshaAllah azawajal aap se ijazat chahenge.
وہاں کیا مرتبہِ غوث ہے بالا تیرا وہاں کیا مرتبہِ غوث ہے بالا نزدیک گناہوں کی تگے میں دیکھ خون اب رس جا کے نہا دھو لے یہ پیاسا تیرا اب رس جا نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا فخر آقا میں رضا اور بھی نظر میں فی چل کالا تنا خانوں میں چہرہ تیرا اب رس جا کے نہ دھو دے یہ پیاسا تیرا
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
The blessings of wasiyazam, the blessings of wasiyazam, the blessings of wasiyazam, the blessings of wasiyazam.